الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب بغته صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو محفل میں درست کریں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نفع ہونے میں اور نہ ہونے میں۔ اس وجہ سے سب سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھ گئے بھیک لینے کے لیے کہ اللہ ہماری سوچ کو روشن کر دیجئے، ہماری فکر کو روشن کر دیجئے، ہمارے دل کو روشن کر دیجئے، بالکل زندگی کا راستہ صاف ہمارے اوپر نمایاں کر دیجئے، بھلائی کی محبت ڈال دیجئے، برائی سے وحشت ڈال دیجئے۔ یہی باتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن و مجید کی، جس کے ذریعے سے صحابہ کی سیرتیں پیدا ہوئیں، زندگیاں بنی، اولیاء کی زندگی بنی، ہر دور میں بہترین انسان پیدا ہوئے انہیں مذاکروں سے۔ یہی قرآن پاک کی باتیں، احادیث کی باتیں، اللہ کے نیک بندوں کے تجربات۔ اے اللہ، ان باتوں کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنائیے اور ہمارے دل کو تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو دل سے متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ قریب ہو کے بیٹھیے، بیچ میں کہیں بھی جگہ مت رکھیے، اس سے آپ کے سننے میں خلل ہو جائے گا، شیطان آ جاتا ہے وہاں بیچ میں۔ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ مل مل کے کھڑے رہو صفوں میں، انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان تم لوگوں کے قدموں کے بیچ میں، دو دو آدمیوں کے بیچ میں خاکستری بکری کے بچے کی شکل میں آ کے گھس رہا ہے۔ نماز میں شیطان گھستا ہے، تو تھوڑا بھی خلل ہوتا ہے نا، بیچ میں جگہ ہوتی ہے تو وہاں خالی نہیں ہے، وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو شیطان بیٹھے گا تو خالی تو نہیں بیٹھے گا، وہ دلوں میں وحشت ڈالے گا، ادھر ادھر کے خیالات ڈالے گا، اور مل کے قریب ہوتے ہی محفل کی کیفیت بدل جائے گی۔ ابھی آپ پلٹ کے دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے گئے، اب یہ محفل کیا ہوتی ہے، طلب والوں کی محفل نظر آتی ہے، دلچسپی ہے ان کو، اللہ کی رحمت بھی برستی ہے۔ تو جدھر جیسا ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ادھر سے اللہ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھتی ہے، ہم سستی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سامنے آتی ہے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ مجھے نفع ہو، آپ کو نفع ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ دل بالکل اس وقت اللہ کے سامنے بچھا ہوا، ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اتار دیجئے دل میں نور، اتار دیجئے۔ اس لیے کہ یہ جو علم دین ہے، یہ باتیں نہیں ہیں صرف، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ایک نور ہے، یہ نور ہے۔ یہ نور جب دل میں آئے تبھی یہ علم ہے، ورنہ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دین کا نور ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت سے بہت بڑا کرم کیا کہ رمضان کی دولت ہم کو نصیب فرمائی۔ ابھی 30 دن والے رمضان سے ہم گزر کے آئے، 30 منٹ کا نہیں تھا، 30 سیکنڈ کا نہیں تھا، 30 دن کا تھا، اور پورے 30 دن اللہ کی رحمت کے، برکت کے، اللہ نے بستیوں کا ماحول بنا بدل دیا، ہمارے گھروں کا ماحول بدل دیا، ایک نیکی کی فضا قائم کر دی. اللہ نے اس کو قائم کیا ورنہ ہم نہیں کر سکتے. تو اتنی لمبی مدت 30 دن کی ہم اللہ کی رحمتوں کی گزار کے باہر نکلے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید بھرا دل رکھنا چاہیے، یہ امید رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہو گئی اس سے ہمارا بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ. امید رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. ایک طرف اپنے اعمال کو کمتر سمجھنا ہے، کھوٹ والا سمجھنا ہے، اس پہ فخر نہیں کرنا ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور دوسری طرف چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اگر آخرت والا ہو جائے تو دل و جان سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ آخرت کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہا وہ چھوٹی بات نہیں، اور اللہ نے چاہا پسند کیا تو ہی وہ عمل ہم سے ہوا، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہو پاتا. تو رمضان میں جو اعمال ہوئے ہم سے اس کو یاد رکھنا چاہیے، تراویح کیسے ہو رہی تھی، افطار کا وقت ہمارا کیسا گزر رہا تھا، تلاوت کتنی ہوئی، اس کو یاد رکھنا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اللہ سے رحمت مانگنا چاہیے. اللہ آپ نے کرم کر کے یہ سب کیفیتیں مجھے رمضان میں عطا فرمائی، کتنی راتوں کو تاک راتوں کو اللہ آپ نے میری زندہ کر دیا، اور کتنی مرتبہ نمازوں میں میرا دل لگا، اے اللہ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کرم نہ کرتے تو یہ کیفیتیں نہیں گزرتی. شکر ادا کرنا. جیسے آپ دنیاوی چیزوں کے بارے میں اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا. ایسے ہی دینی اعمال کے بارے میں بھی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر شکر ادا کرنا. جیسے ایک صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ساری دنیا کی نعمتیں دے دے، کوئی نعمت چھٹی نہیں، ساری نعمتیں دے دے اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کو پا کر وہ کہے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے. تو حضور نے فرمایا یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان سب سے بڑی نعمت یہ الحمدللہ کہنا ہے. فرمایا سب کچھ ملنے کے بعد ایک بار جو کہا اس نے الحمدللہ، حضور نے کہا کہ یہ اس پوری کائنات کی نعمتوں پہ بھاری ہے نعمت الحمدللہ کہنا. تو جو بھی عمل ہوتا ہے خوش ہونا اس پہ، اے اللہ آپ کی طرف. تو اب کے رمضان میں جو اعمال ہم سے ہوئے اس سے امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا کامل یقین رکھنا. اللہ نے جب اتنے وعدے فرمائے، روزانہ افطاری میں مغفرت ہو رہی تھی، راتوں میں مغفرت ہو رہی تھی، تو اتنے دنوں میں یقیناً میری مغفرت ہو گئی ہے. اب میں کیسا ہو گیا ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آج اگر دنیا میں آیا تو جیسے پاک صاف رہتا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ میں ایسا ہی ہوں، ایسا سمجھنا پاک ہوں. اب میرے کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے ہیں، اب اس کو پھر سے گندا نہیں کرنا ہے، گدلا نہیں کرنا ہے. جس کو یہ احساس ہوگا کہ میں پاک ہو گیا پھر وہ ناپاک ہونے سے بچے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہے تو لاحوبالی پن کرے گا. اس لیے یہ یقین لے کے چلنا انشاءاللہ سب معاف ہو گیا. اب یہ نئی زندگی ہماری، پیدا ہو کے کتنے دن ہوئے بولے تو دینی اعتبار سے 15 دن ہوئے. اب سوال کتنی ہے تاریخ معلوم نہیں، سوال کی تاریخ کتنی ہے پتا ہے کسی؟ 11. تو ہم لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 11 دن کی ہے. نئی زندگی ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ اس زندگی کو گناہوں سے بچانے کا پختہ عزم ہمیں نصیب فرمائے. اب نیا معاملہ ہے انشاءاللہ. جب رمضان میں یہ جو اصلاحی مجلسیں ہوتی تھیں، کیونکہ دوپہر کے وقت ہوتی تھیں، اس میں لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بالکل گنتی کی خواتین آتی تھیں سر، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اب یہ رمضان گزرنے کے بعد پہلا یہ درس ہو رہا ہے تو تھوڑا سا رمضان کا سبق تازہ کر لیا جائے، اس لیے کہ رمضان اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا کہ جنتی صفات پیدا ہوں۔ رمضان میں جو کام ہم سے کروائے گئے وہ مستقل زندگی پہ اثر ڈالنے کے لیے کروائے گئے، تو عارضی اعمال نہیں، اللہ کی نظر میں ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے وہ اعمال بہت مؤثر ہے، اس لیے اللہ نے کروایا۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارا تربیت کا مہینہ تھا، تو تربیت کیوں لی جاتی ہے صاحب؟ تربیت اس لیے لی جاتی ہے کہ آدمی جب ڈیوٹی پہ چڑھے تو اس تربیت کا استعمال کرے، سمجھے؟ آدمی نے ٹیچر ٹریننگ کی اور ٹیچر بننے کے بعد پورا سب بھلا دیا تو ٹریننگ کس لیے دی؟ تو رمضان میں ہم کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ٹریننگ ملی تھی وہ اب استعمال کرنے کے لیے، جو سبق تھے وہ ان سبق پہ اب چلنا ہے، حال بھر اس پہ چلنا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ رمضان کے اعمال سے قبولیت کی امید بھی رکھنا، اور اب بھی دعا کرتے رہنا، اے اللہ رمضان میں جو قرآن میں پڑھا قبول فرما لیجیے، اب بھی دعا کرتے رہنا۔ جیسے سابقہ مسلمانوں کے بارے میں اس عرض کیا گیا تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد آگے کے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ رمضان میں جو اعمال ہوئے اللہ قبول فرما اور اس کو ہماری مقصد کا ذریعہ بنا۔ نیکی کی یاد ایک اور ایک نیکی کو جنم دیتی ہے، وہ کو بھولنا نہیں ہے جو اعمال ہوئے، قبولیت کی دعا کرتے رہے۔ تو استقامت مطلوب ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک جترا کر لو، کوئی ایک ہفتہ منا لو، کوئی ایک دن منا لو اور باقی دنوں میں آزاد ہو جاؤ، ایسا دین نہیں ہے دین اسلام۔ دین اسلام زندگی کے سارے سال، سال کے سارے مہینے، مہینے کے سارے دن، اور دن کے سارے گھنٹے، اور گھنٹے کے سارے منٹ اور سیکنڈ اللہ کے سامنے بچ جانے کا نام ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کا نام ہے۔ عام طور پہ مذہبوں میں کیا رہ جاتا ہے، کچھ خاص دن رہتے ہیں منانے کے، کچھ خاص کام جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی سیزنل کرنے کے ہوتے ہیں، تو اپنا سیزنل دھندا نہیں ہے یہ، سمجھے؟ یہ 24 گھنٹے کی محنت ہے جنت حاصل کرنے کی۔ تو رمضان میں ہم نے جو کیا آپ اس پہ استقامت چاہیے، جمنا ہے اس کے اوپر۔ اب جمنے کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زندگی میں مسلسل حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا ایسا مزاج ہے کہ ایک خاص بنے ہوئے ماحول میں تو اس کا دل لگ رہا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور حالات جیسے ہی بدل گئے تو اس کا دل بھی جو ہے وہ بھی بدل رہا ہے، تو ایسا آدمی دین پہ نہیں چل سکتا۔ یعنی بالکل رمضان والا ماحول ہے، روزے والا ماحول ہے، پورا اجتماعی دینداری کا ماحول ہے، اس وقت تو طبیعت چل رہی ہے، اور اگر پھر ماحول ایسا آ گیا کہ گھر کے اندر مصروفیات آ گئی، کوئی کاروبار دھندا بہت لگ گیا ایسا کہ احوال بدل گئے، تو دل کی کیفیت بدل رہی ہے، تو ایسا آدمی پھر کیسے چل پائے گا؟ تو خاص ماحول میں ہی دین کی پابندی کر سکنا اور بدلے ہوئے ماحول میں دین کو بھول جانا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بالکل کچے پن کی علامت ہے۔ ہمارے دل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ حالات چاہے جتنے رنگ اختیار کریں، مجھے اللہ کا بندہ ہی بن کے رہنا ہے۔ ظاہر ہے ہمیشہ مسجد والا ماحول تو نہیں ملے گا، مسجد میں جو ماحول ہے وہ مسجد سے جب باہر چلے جائیں گے تو نہیں رہے گا وہ ماحول، آفس میں وہ ماحول نہیں رہے گا، بازار میں وہ ماحول نہیں رہے گا، اور ہر ماحول سے مومن کو گزرنا۔ تو رمضان چلا گیا تو ہماری کیفیت بھی چلی گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیفیت کو سنبھالنا چاہیے، اور یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ حالات تو بدلتے رہیں گے۔ آج اگر زندگی میں ہمارے صبر ہے، سکون ہے، سسٹمیٹک لائف چل رہی ہے، ہر چیز سیٹ ہے، وقت پہ پورے کام ہو رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک مہینے کے بعد ایسے ہی ہو، ایک سال کے بعد ایسے ہی ہو، زندگی نام ہے مسلسل تغیر کا، تبدیلی کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، مضبوطی ایک ہی چیز کو حاصل ہے، وہ مضبوطی کس کو حاصل ہے؟ تبدیلی، مسلسل تبدیلی، تبدیلی، چین چین چین. تو اگر ہمارے دل میں آ کے اب تو رمضان نہیں ہے، اب کہاں ہم نیکی پہ چل سکتے، یا اپنے نفس کو ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی طبیعت کے اوپر ہم نے بے کیفی تاری کر لی، تو بہت نقصان ہو جائے. اپنے دل کو ہمیشہ سمجھانا ہے، حالات تو بدلتے رہیں گے مگر تجھے بدلنا نہیں، تجھے راستہ نہیں بدلنا. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی، اصل نیک کون ہے؟ دوسرے پارے میں آیت بر ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اللہ نے فرمایا وہ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا کہ جو لوگ جمے ہوئے رہتے ہیں دینداری پر، فی الباساء، چاہے مالی تنگی شروع ہو جائے زندگی میں، مالی اعتبار سے ہارٹ ٹائٹ ہو گیا، والضراء، یا جان کو خوف لاحق ہو گیا، کچھ دشمن پیدا ہو گئے، تو جانی خطرہ پیدا ہو گیا یا مالی تنگی پیدا ہو گئی، تب بھی وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، وہ اپنے اصول نہیں بدلتے، اپنے معمولات کو نہیں بدلتے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے ادھر ادھر مائل نہیں ہو جاتے. وحین الباس، یہاں تک کہ جنگ بھی چھڑ گئی تب بھی وہ لوگ اپنے اصول کو نہیں بدلتے، اپنا راستہ نہیں بدلتے. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے نیک ہیں. رمضان میں نیک، شوال میں برے، یہ کیسے نیک ہیں؟ پورا اجتماعی ماحول ملا تو فرشتوں میں یہ بھی فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسری محفل میں چلے گئے جہاں شیطان کا ناچ ہو رہا تو یہ وہ آیا کہ وہ رنگ میں رنگے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو چاہے ماحول جیسا بھی ملے یہ اپنا رنگ نہیں بدلتے. اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں، متقی بندے میرے یہی ہیں. تو بہرحال رمضان کی ہم کو جو تربیت ملی تھی وہ سال بھر استعمال کے لیے وہ اعمال ہیں، اس تربیت کو استعمال کرنا ہے، بھولنا نہیں. تو سب سے نمایاں کام جو ہوا تھا رمضان میں، پہلی جو تربیت ہوئی تھی، سب سے زیادہ واضح جو ہے وہ ہے روزہ. 30 دن جو روزہ رکھے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہے آدمی، پیاسا رہ رہا ہے، شہوت سے اپنے کو بچا رہا ہے، بھوک پیاس سے، پانی سے بچا رہا ہے. سب سے بڑا عمل رمضان کا یہ ہے. اس عمل میں کیا ہے؟ سراسر محنت مشقت ہے، ریاضت ہے. یہ بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، شہوت سے اپنے آپ کو روکنا. تو ہم کو تربیت جو دی گئی ہے کہ مومن کو اپنے باقی مہینے بھی ایسے گزارنے ہیں، باقی کے 11 مہینے بھی، کہ وہ اپنے اوپر اللہ کے احکام کو جاری کرے گا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلے گا. ریاضت، مومن کی زندگی ایک مشق ہے، ایک محنت ہے، ایک ریاضت ہے. قوم جو کہتے ہیں عربی میں، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ صوم کا لفظ تھا. تو گھوڑے کی جو ٹریننگ کرتے تھے وہ لوگ، جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرتے تھے، اس کے لیے صوم بولتے تھے. یہ عربوں کی جو زندگی تھی، ان کے جو حالات تھے، ہمیشہ خانہ جنگی چلتی رہتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ہمیشہ لڑتا رہتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر کچھ پیداوار نہیں تھی، زراعت نہیں تھی، اور بزنس بھی خالی صرف قریشیوں کی حد تک چلتا تھا، قریش کے لیے، باقی بزنس بھی کہیں نہیں چل سکتا تھا. تو جینے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ ہے جانوروں کو پالنا، بکریوں کو پالنا، اونٹوں کو پالنا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ اپنے پاس کے جیسی بکریاں ختم ہو گئے، اب جئیں گے کیسا؟ تو قریب کے کسی دوسرے قبیلے پہ حملہ کر کے اس کی بکریاں کھینچ کے لاتے تھے، یہی ان لوگوں کا طریقہ تھا. عرب کا مشہور ایک شاعر کہتا ہے وہ احیانا علی بکری اخینا، کوئی دوسرا دور کا قبیلہ نہیں ملتا ہم کو تو اپنا برادر جو قبیلہ ہے نا اس پہ ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، بھوکے تھوڑی مریں گے، اسے کھینچ کے لاتے ہیں. تو یہ جانوروں کو کھینچنے کے لیے، اپنے پاس کی جو بھی تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں خانہ جنگی چلتی رہتی تھی.
اور ایک انتقام کا ایسا مزاج تھا کہ ایک مرتبہ لڑائی چھڑ گئی تو پھر وہ چلتی رہتی تھی. تو عربوں کی زندگی میں لڑائی چونکہ مستقل تھی تو اپنی جان بچانے کے لیے بھی, دوسروں پہ حملہ کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو گھوڑوں کی سخت ضرورت رہتی تھی. گھوڑوں سے ہی تیز رفتار حملہ ہوتا تھا اور گھوڑوں سے ہی تیز رفتار دفاع ہوتا تھا اپنا بچاؤ. تو گھوڑوں کو بہت اہتمام سے وہ لوگ ٹریننگ دیتے تھے. عرب کی سخت سخت موسم میں اور صحرا کے اندر گھوڑے اچھا کام کریں تو گھوڑوں کو وہ لوگ جو تیار کرتے تھے, بھوکا رکھتے تھے ان کو بہت دن تک, سخت گرمی میں رکھتے تھے ان کے پورے جسم کو گھاس وغیرہ اس پہ رکھ کر اس کو کپڑے سے باندھ کر اس کو اتنا گرمی پہنچاتے تھے کہ اس کا بدن پورا گوشت اس کا گل کے سخت ہو جائے, اور اس کی گردن باندھ کے رکھتے تھے مہینوں. تو اس کو ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وہ میدان جنگ میں پھرتیلا رہے. تو اس کے لیے نام پہلے سے چل رہا تھا سوم کا, وہی سوم ہم کو دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر جو نفس کا گھوڑا ہے نا, وہ گھوڑا بھی جب تک ٹریننگ نہیں دیں گے اس وقت تک تمہارے قابو میں نہیں رہے گا, وہ تمہارے لیے یوز نہیں ہوگا, وہ شیطان کے لیے یوز ہوگا تمہارے اندر کا گھوڑا جو نفس ہے اور تم پہ سوار ہو جائے گا. تو اے مومنوں, جس طرح وہ گھوڑے کو دیتے ہیں نا ٹریننگ, ٹریننگ تمہارے گھوڑے کو بھی ضروری ہے, نفس کو بھی ضروری ہے. تو سوم کا نام مطلب یہ ہے روزہ دینا, یعنی اس کو ٹریننگ دینا, یعنی مشقت جھیل کر تکلیفوں سے گزار کر اچھی عادتیں پیدا کرنا, اس کا نام ہے ریاض, اور وہ ہے مقصود روزے کا. تو گھوڑے کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب گھوڑا جوان ہوتا تھا, پانچ سال کا نوجوان گھوڑا بچہ ہوتا تھا, اس میں اتنی حیوانیت, جانوری جانور ہونے کا جو جانور پناہ جسے بولتے ہیں, حیوانیت وحشت ایسی ہوتی تھی, ہوتی ہے ابھی بھی, کہ وہ کسی کو اپنی پیٹھ پہ ہاتھ قریب آنے نہیں دیتا. تھوڑا جب وہ جوان ہوتا ہے, جب اس کی تربیت نہیں ہوتی, فوراً لات مار دے, قریب جا نہیں سکتے. اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو پہلا مرحلہ تو پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے کا ہی رہتا ہے. کتنے دن تک اس کی یہی ٹریننگ ہوتی ہے, پیار سے پچکاریاں بھرتے ہوئے, میٹھی آوازیں نکالتے ہوئے, بڑی اداؤں کے ساتھ پہلے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, آہستہ آہستہ اس کو مانوس کرنا پڑتا ہے, تب جا کے اس کی حیوانیت وہ ختم ہو کر اس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے. پہلے ہاتھ رکھتے ہیں, پھر آہستہ سے جو ہے اس کو دور دور سے ہی کنٹرول کرتے ہیں, کہ رسی لمبی رسی باندھ کے دور دور سے بھگاتے ہیں پہلے, یعنی بھاگو مگر تھوڑا ہمارے کنٹرول میں رہ کے بھاگو. اس کی عادت ہونے کے بعد اور قریب اور قریب, اس کے بعد اس سے سواری ہوتی ہے, تب جا کے وہ سوار ہونے دیتا ہے. اس سے پہلے کوئی سوار ہو گیا تو وہ دونوں سامنے کے پاؤں اٹھا دے گا اور گرا جائے گا, ایسی اس کے اندر حیوانیت ہوتی ہے. لیکن جب اس کا روزہ پورا ہو جاتا ہے, اس کا رمضان جب پورا ہو جاتا ہے, اس کی تربیت, تو گھوڑا کیسا بنتا ہے, مالک کے اشاروں کو سمجھنے والا بنتا ہے. اس کے بعد اتنا سمجھدار, اتنا تابع, اتنا فرما بردار کہ اس کو محنت مشقت کر کے ادھر ادھر موڑنا نہیں پڑتا ہے, بلکہ ہلکے اشاروں کو سمجھ لیتا ہے. بلکہ اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں گھوڑے باز کہ بغیر اشارے کے مالک کی ضرورتیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے گھوڑا, کس وقت کیا ضرورت ہے میرے مالک کی. اور گھوڑوں کی وفاداری کے بھی بہت قصے ہیں دنیا کی داستانوں کے اندر. اب وہی گھوڑا جو شروع میں حیوانیت کی ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا, کسی کام کا نہیں تھا, جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو تربیت کے اعتبار سے پھر اس کی زبردست قیمت ہوتی ہے. آج کے دور میں بعض گھوڑوں کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے, دیکھنے میں گھوڑا ہی ہے مگر قیمت اس کی کروڑوں میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی سمجھداری کی وجہ سے, اس کی ٹریننگ کی مہارت کی وجہ سے. پھر وہ اپنے مالک کو ریس کے اندر بہت بڑی بڑی رقمیں دلاتا ہے. جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اب کیا ہے, اس کے نوکر رکھتے ہیں, کئی کئی نوکر ایک ایک گھوڑے کے لیے, تو چاہو جانور کے اتنے لاڑ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کا خاندان چلتا ہے, پھر اس کا باپ کون تھا, اس کا دادا کون تھا, اس کا پردادا کون تھا, اس کے بیٹوں میں بھی نسل چل رہی, فلاں گھوڑے کی اولاد ہے, فلاں نام کا جو گھوڑا تھا اس کا پوترا ہے, اس کا پڑ پوترا ہے, اس کی بھی قیمت کتنی, اس لیے کہ وہ صفات پھر نسل میں بھی ہوا چلتی ہے. تو شجرا رکھ رہے ہیں, اس کا خاندان رکھ رہے ہیں, اس کی عزت ہو رہی ہے, اس کی خاطر ہو رہی ہے. تو یہ سب کیوں ہوا صاحب؟ یہ سب تربیت سے گزرنے کی وجہ سے ہوا.
تو رمضان میں اللہ نے ہم کو پہلا جو سبق دیا ہے کہ میرے بندو تمہارا جو نفس ہے نا اندر جو, یہ نفس ایک بے تربیت کا گھوڑا ہے, اس کو تم تربیت سے گزارو تو پھر یہ نفس امارہ سے جا کے نفس مطمئن ہو جائے گا. اللہ نے انسان کی جو طبیعت بنائی ہے نفس, اس کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ وہ برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, امارہ زیادہ حکم دینے والا برائی کا, سستی کاہلی منمانی لذتیں, پہلا جو اوپر کی لیئر ہے نا انسان کی وہ ایسی ہے. لیکن جب اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کے اوپر جب پالش ہوتی ہے, اس پہ جب محنت ہوتی ہے, تو اور پھر اسی نفس کے اندر سے پھر ہوتے ہوتے نفس مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے, مطمئنہ اطمینان والا بالکل رام اونٹنی اللہ جیسا چاہتے ویسے ہی ہو جاتا ہے انسان. بلکہ شریعت کی چیزیں انسان کی طبیعت بن جاتی ہیں تربیت کے بعد, جو شریعت میں پسند ہے وہی اس کو پسند ہو جاتا ہے, جو شریعت میں ناپسند ہے اس کو وہی دل سے ناپسند ہو جاتا ہے. یہ آدمی میں نفس میں ایسی قابلیت ہے, مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہے, طبیعت ہی شریعت کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیار سے آواز دی ہے یا ایتھا نفس المطمئنہ. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بولیں گے اے نفس مطمئنہ, میری مرضی میں تیری مرضی ہو گئی تھی, میری شریعت پہ تو مطمئن تھا, اے نفس مطمئنہ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, آ جا اپنے رب کے پاس, تو اب تو میرے پاس رہنے کے قابل ہو گیا, میری جنت میں رہنے کے قابل ہو گیا, راضیتم مرضیہ, اب لوٹ کے آ جا, تو ایسا آ جا کہ اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی, اب تیری طبیعت ڈھل گئی بالکل اللہ کی پسند والا تو ہو گیا. فادخلی فی عبادی, اب میرے خصوصی بندوں میں آ جا, شامل ہو جا, وادخلی جنتی میری جنتوں میں آ جا. تو رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہم کو ایک سبق دیا گیا کہ ہم جو دنیا میں ہیں ایک ٹریننگ کے مرحلے میں, اپنے نفس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اپنے نفس کو تربیت دینا ہے, اس کو منمانی سے نکال کر اللہ تعالی کی مرضی پہ لانا ہے, اس کی مشق ہم کو روزے کی شکل میں کروائی گئی. نفس کا کام کیا ہے صاحب؟ نفس کا کام ہے خواہش کرنا. نفس بولتے کس کو ہیں؟ ہمارے اندر جو ایک اللہ نے طاقت رکھی ہے خواہشات کرنے کی, اچھا کھاؤں گا, اچھا پہنوں گا, یہ مزہ کروں گا, وہ مزہ کروں گا, شان سے رہوں گا, اکڑوں دکھاؤں گا, کار ایسی رہنا, گھر ایسا رہنا, ڈریس ایسا رہنا, شان ایسی رہنا, شوکت ایسی رہنا, یہ جو خواہش آتی رہتی ہے, اس خواہش کے کرنے کی جو طاقت ہے اس کا نام ہے نفس, اور اسی نفس کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے. خواہشات ہی زندگی کو چلا رہی ہے, اگر خواہشات ہی ختم ہو جائے تو یہ انسان پتھر کی طرح ہو جائے, دنیا کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے, اور اسی نفس کی وجہ سے پھر جنت دوزخ ہے, اور اسی نفس کے اندر اچھی خواہشیں بھی, میری نماز اچھی ہو جائے, میں اللہ کا ولی ہو جاؤں, میں اللہ کا دیدار کروں, میں جنت میں آگے مقام پاؤں, یہ بھی نفسی ہے, یہ بھی خواہش ہے, اور انسان کے اندر دونوں چیزیں. تو ابتدائی درجے کی جو چیز ہے, جبکہ خواہش بری ہوتی ہے, بغیر تربیت یافتہ خواہش ہوتی ہے, تو شریعت میں مستقل طور پر پوری مضبوطی کے ساتھ یہ بات انبیاء نے سمجھائی کہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرو. پہلا درجہ جو ہے جب سے نفس امارہ ہے وہ, اس کو مطمئنہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواہشات کو توڑا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد, دنیا میں بہت سارے سپاہی ہیں, سولجرز ہیں, لڑاکے ہیں, پہلوان ہیں, مگر اصل پہلوان کون ہے؟ فرمایا من جاہد نفسہ, جو اپنے نفس سے کشتی کرے وہ اصل پہلوان, کشتی کر کے اس کو لائے اللہ کی طاعت کی طرف, من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, نفس کو اس کی خواہش سے کھینچ کر اللہ کی مرضی پہ لے آئے, یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. بیوی سے جھگڑا کر کے اس کو ڈانٹ کے رلا دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, شوہر کو پریشان کر دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, پڑوسیوں سے لڑ لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا یہ بہادری نہیں ہے. حضور نے فرمایا خود اپنے کو جیتنا, اپنے نفس کو جھکانا, اللہ کی مرضی پہ لانا, یہ سب سے بڑی کشتی ہے, یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا لیس شدید بسترا, کہ سخت آدمی مضبوط اسٹیل باڈی وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں گرا دے. انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب, مضبوط انسان تو وہ ہے کہ جو عین غصے کے وقت بھی اپنے کو کنٹرول کرے, وہ ہے مضبوط. پر ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے, جو کہیں اور دور کسی اور بستی میں نہیں رہتا, وہ تمہارے اندر رہتا ہے. التی بین جنبئی کا, جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں جو رہتا ہے نفس, وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, ثلاث مہلکات, اس میں سب سے پہلے یہی فرمایا ہوم متبع, آدمی کی خواہش ایسی مضبوط ہو گئی جو دل میں خواہش ہو رہی ہے وہی کر رہا ہے آدمی. متبع جس کی پیروی کی جائے, جو دل میں خواہش آ رہی ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے, جو کھانے کو جی چاہ رہا ہے, جو پہننے کو جی چاہ رہا ہے, جو کرنے کو دل میں جو آیا بس وہ کرتا جا رہا ہے, رک رہا ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں اپنے اوپر. ایسا کسی کی خواہش پاورفل ہو گئی, اتنا آدمی کو غلام بنا لیا خواہش نے, تو فرمایا یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے, جہنمی بنا دینے والی چیز. بہت ساری حدیثیں ہیں, اس وقت تو صرف پرانا سبق دوہرا لینا مقصود ہے. تو اب یہ جو مجاہدات ہیں, جو نفس کو جھکانا پڑتا ہے, اس سے ذرا کشتی لڑنی پڑتی ہے, اس کی پانچ قسمیں. پہلی چیز ہے ناجائز خواہشات سے روکنا اس نفس کو, جو کچھ ناجائز ہے اس کو روکنا, گناہ سے بچنے کے لیے اس کو قابو میں رکھنا, اس کو اس سے لڑنا نفس سے. اور دوسرا مجاہدہ محنت دوسری کون سی ہے, نیکیوں پہ چلانے کے لیے اس کو لڑنا, اس سے نیکی کرنے میں بھی شیطان وہ نفس جو ہے پیچھے ہٹتا رہتا ہے. سردی کے دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹے گا, سمجھے, ابھی لوٹ لیٹے ہیں, جم کے نیند آ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, سنائی دے رہی ہے, اب نماز کے لیے جانا, نیکی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, کسی کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا ہے, اپنے دشمن کو معاف کرنا ہے, تو نیکی کرنے کے لیے بھی مجاہدہ ہے. اور تیسری قسم ہے اس کا مجاہدہ اپنے نفس کو کرانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اسے یاد دلاتے رہنا. نفس کیا بولتا, کوئی ساتھ نہیں ہے, میں ہوں, میری خواہش ہے بولتا, تو اپنے نفس کو یاد دلاتے رہنا, بابا تم اکیلے نہیں ہو, ساتھ میں اللہ ہے, اپنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری نگرانی کے ساتھ اللہ ساتھ میں. یہ یاد دلاتے رہنا, نفس کو کیا ہے چاہت اس کی غافل, بابر باعث کو اس کے عالم دوبارہ نہیں بولتا. نفس بولتا ارے سب بھلاؤ جی, سب کہاں کا لگا ہے, سب کھاؤ پیو مزے اڑاؤ انجوائے کرو, زندگی ایک بار ملی بار بار ملتی کیا. تو نفس یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہ دلایا جائے, اس کے اوپر کوئی نصیحت نہ ہو, بس اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. تو ایک مجاہدہ جو کرنا ہے مومن کو, اللہ ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں, اور میاں تمہاری ایک چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں, کوئی چیز راز نہیں ہے. تم سمجھ لو کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ کریں گے کون کیا کرے گا کون پکڑے گا, اتنی بہترین ترکیب چل رہے ہو تم, کوئی آفیسر پکڑنے والا ہی نہیں. نفس بول رہا کچھ نہیں ہوتا, چلو وہ آفیسر کو ہی ملا لیے, وہ چپراسی کو ملا لیے, سب کو ملا لیے, اب کرو. تو اب نفس کو بولنا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے, جو اصل پکڑنے والا ہے, جو لگے جہاں سے قریب. اور یہ تربیت میں نفس کو اور ایک مجاہدہ کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو نیکوں کی محفل میں بٹھانا, یہ بہت بوجھ رہتا نفس کے اوپر. نیک آدمی کو دیکھتے ہی جو برائیوں کا عادی رہتا ہے اس کو ایک نفرت آتی, بڑا بن رہا ہے انہیں, کہا کہ یہ لوگ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, وہ بے خوفا ہے, ایسے ہے ویسے ہے, وہ نفس اندر جو ہے کھولنا شروع ہوتا ہے جب ذرا نیک آدمی دکھا. کوئی بے نمازی ہے اس کو نمازی بولتے غصہ آتا رہتا ہے, کیا پاک نمازی انڈے چور بولتا, ان سے تو اچھے ہم ہیں بولا. تو ایک نفس کی طبیعت کیا ہے, نیک لوگوں سے اس کو وحشت ہوتی, ان کے پاس بیٹھنا ہوئے تو وحشت ہوتی, بھائی بروں میں جا کے اس کو بہت دل لگتا, آزاد منشیوں میں جا کے. تو یہ نفس کو ایک مستقل جو مجاہدہ اس سے کرنا رہتا ہے نیکی پہ لانا ہے, تو
اس کو نیکوں کے پاس بٹھانا اس کی بڑی تاثیر ہے. متقی پرہیزگار لوگوں کی محفلوں میں اس کو لانا, علماء کی محفلوں میں لانا, دینی محفلوں میں لانا. اللہ تعالیٰ جن کو ذوق دیتے ہیں ان کو تو بڑا مزہ آتا ہے, اس میں روحانی کیف ملتا ہے, لیکن جن کا نفس موٹا ہے ان کو ان مجلسوں میں بٹھانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف سے چاقو مار رہی ہے, بےچینی ہوتی ہے. تو نفس کو اس کا عادی بنانا ہوتا ہے کہ صالحین اور علماء کی مجلسوں میں بٹھائے, اس سے ضلع پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور ایک کیا ہے, مستقل ایک محنت چلتی رہنی, خود اللہ سے مانگنا کہ اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچائیے, اللہ ہی بچا سکتا ہے. یہ پانچ کام کرنا پڑتا ہے نفس کے مجاہدے میں. جو گناہ بار بار ہو رہا اللہ کے سامنے رکھنا ہے, اللہ میں نہیں کروں گا, میری مدد فرمائی, بار بار اللہ سے مدد مانگتے رہنا. نفس کیا ہے, وہ ایسی دعا نہیں کرنے دیتا, کھانا دو, پانی دو, یہ کرو, معاف کرو, مگر وہ فلاں گناہ جو میں کر رہا ہوں وہ گفتگو میں آنا ہی نہیں, ہو دعا میں آنا نہیں, ہو نہیں, ہم دعا کرنا ہے اللہ یہ گناہ اس سے مجھے بچائیے. مانگتے مانگتے اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ مانگنا, جیسے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی مانگتے نا, نیکی بھی مانگنا, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی مانگنا, فلاں گناہ کا نام لے کے مانگنا, اس سے بچائیے نا میرے اللہ, آپ بڑے کریم ہیں, آپ رحیم ہیں, بچائیے. ایک طرف کوشش کرتے ہوئے دعا کرنا, ایسی دعا نہیں کرنا میں کچھ بھی نہیں کرنا, میں کروں گا, میں جا کے گناہ کی گود میں بیٹھ جاؤں گا, آپ گلا پکڑ کے وہاں سے ہٹانا, ایسا نہیں. کوشش بھی کرنا ہے بچنے سے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ہے. تو یہ پانچ قسم کے مجاہد, یہ نہیں کرے گا آدمی بس جو جی میں آیا کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے. شروع میں معصوم نظر آتی ہیں خواہشیں, کیا اس سے کیا دوسروں کا کیا نقصان ہے, ایسا سمجھنا دوسروں کا نہیں اصل اپنا نقصان دیتا ہے. تو خواہش پورا کرتا چلا جائے آدمی تو یہ نفس اتنا طاقتور ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ خدائی کا درجہ اختیار کر لیتا ہے, جیسا خدا جیسا آرڈر دیتا ہے ویسا ہم کو آرڈر دینا شروع کرتا ہے. آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس نفس کے سامنے, اس کو اگر ڈھیل لیں گے. اسی کو قرآن فرمایا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے, میں خدا کی جس طرح ادب احترام سے بلا چوں چرا بات مانی جاتی ہے ایسا نفس کی ماننا شروع کر دیتا ہے, تو یہ نفس نہیں ہوا خدا ہو گیا. اب یہ وقت جب آ جاتا ہے تو آدمی کو پھر برائی نہیں لگتی, اچھائی لگتی ہے, اس کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کم اس کے کہ نفس اتنا موٹا ہو جائے, پہلے سے ہی خواہشوں کو توڑتے رہنا چاہیے. اب بعض لوگوں کی طبیعت میں کیا ہے, خواہشات کم آتی رہتی, بعض لوگوں کی طبیعت ایسی پرجوش رہتی, ان کو ہر منٹ ایک نئی خواہش آتی رہتی, ہر گھنٹے میں یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جس کے پاس جتنی خواہشیں زیادہ آ رہی نا, اتنا ایک طے کر لینا روزانہ ایک 10 خواہشیں توڑوں گا, جائز ہے کرنا ہو مگر پھر بھی نہیں کروں گا, نفس بول رہا نا نہیں کروں گا. جس کو زیادہ خواہشیں آ رہی وہ زیادہ توڑنا, جس کو کم آ رہی اس میں بھی تھوڑی توڑ دینا. یہ ہمارا روزانہ کا ایک عمل ہے مومن کا کہ نفس پہ نہیں چلیں گے, خواہش پہ نہیں چلیں گے, اس خواہش کو شریعت پہ پیش کریں گے کہ شریعت کے حساب سے یہ کام کرنا کیا ضروری ہے, کیا سونے کو جی چاہ رہا ہے, بڑی معصوم خواہش ہے, کسی کا نقصان نہیں, دین و شریعت کا بھی نقصان نہیں, لیکن اپنے نفس سے پوچھنا کیوں سونا, 6 گھنٹے سویا نہیں سویا 24 گھنٹے میں, ٹھیک ہے 8 گھنٹے سویا نہیں سویا, ختم, اب کیا ہے, اب کیوں سو رہا ہے, سونے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا, تو کام کرنے کے لیے, بلا ضرورت سونا بھی نہیں, بات کرنے کو بھی چاہ رہا ہے, فلاں کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے باتیں کریں گے, بولنا کیوں بات کرنا, کیا فرض ہے واجب ہے, وہ بات نہیں کرے تو کیا آج سے کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی, مر جائے گا کیا, دنیا کے روزی کے واسطے ضروری ہے وہ بات چیت یا آخرت کے واسطے ضروری ہے. تو فضول چیزوں میں, ہر چیز میں فضول اور ضرورت کی تقسیم ہے, باتیں کرنے میں بھی ہے, آرام کرنے میں بھی ہے, ہر چیز میں فوراً مومن سوچنا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے. ابن القیم تو لکھتے ہیں کہ نظر میں بھی ایک نظر ضروری ہے ایک نظر فضول ہے. ادھر دیکھ لیتا بیٹھا آدمی, یہ دیواروں کو دیکھ رہا, وہ گھڑی کو دیکھ رہا, وہ دکان کو دیکھ رہا, پر یہ بھی لایا نہیں, بولے کیوں دیکھ رہے ہو, کیا وہ دکان میں کچھ خریدنا ہے, نہیں وہاں کے پینٹ کی قیمت طے کرنا ہے, تم سے کچھ لنک ہے کیا اس کا, کیوں دیکھ رہے ہو, کسی کو دیکھ رہے تو کیوں دیکھ رہے ہو کسی چیز کو؟ تو نظر میں بھی فضول نظر نقصان دہ، بات چیت میں بھی فضول بات نقصان دہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کا اسلام اس کا دین اچھا کب ہوتا ہے کہ جو چیز بھی اپنے سے متعلق نہیں ہے وہ سب چیزیں چھوڑ دینا. ارے انہیں کیا بولا، کیا بھی بولا انہیں، تیرو کیا ہے؟ تو اس کا باپ ہے کیا؟ اس کی تربیت کا ذمہ دار ہے کیا؟ تو اس کا آفیسر ہے کیا؟ تیرے سے متعلق بات ہے کیا؟ وہاں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا، آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ تو بہرحال یہ تو فضول کی بحث الگ ہے. تو خواہشات کو روکنا مستقل ہم لوگوں کا کام ہے. یہ سبق پہلا ہے رمضان کا. رمضان میں تو کیا کرے، جائز کھانے کو بھی روک دیے، پانی پینا تو جائز تھا عام دنوں کو، اس سے بھی روک دیے. اپنی بیوی سے جو ہے محبت کی بات، میاں بیوی کا تعلق جائز تھا، اس سے بھی روک دیے. تو جائز سے بھی روک کر اور فطری ضروریات سے بھی روک کے مشق کرائی گئی ہے کہ تم غیر رمضان کے اندر غیر ضروری کام چھوڑ دو، خواہشات کے پیچھے مت چلو. ہمارا ہر سیکنڈ آخرت کی تیاری کا ہے، ایک کام کے لیے آئے ہم لوگ، اور ہر ایک کے پاس گنی چنی سانسیں ہیں، سانسیں گن کے دی گئی ہیں. اتنی سانس ہونے ہوتے ہی آپ چلے جانا ہے آپ، تو وہ کام کے لیے وقت. اور اگر آدمی خواہشات جو اچھا لگ رہا ہے کرتا چلا جائے گا تو اس کے بارے میں حضور نے سچائی کیا بیان فرمائی، فرمایا کہ جو بھی من پسند کام کرتا جا رہا نا، جو جی میں آیا، تو اس کا سامنا جہنم سے ہو جائے گا. حضور نے یہ حدیث میں اس انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا، اس نے اتنے خطرناک عذاب، ایسے بھیانک مناظر کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اتنی خطرناک جہنم، اس میں تو کوئی آنا پسند نہیں کرے گا، کوئی نہیں آئے گا اس میں، ہزار پاپڑ بھی لائے ہوں گے یہاں نہیں آئے گا. تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، جہنم کے اطراف پوری نفس کی چاہتوں کو سب کو سجا دیا اللہ تعالیٰ نے. انسان کو جو اچھا لگتا سب اطراف اس کے راستے میں، اچھے اچھے قالین، اچھا فرنیچر، اچھی بلڈنگس، اچھی کاریں، اچھے ہوٹل، اچھے کھانے، حلیم حریف، سب پورا رچھا دیا، پوری انسان کی چاہت کی چیزیں اس کو ایسا اللہ نے راستے میں سجا دیا. اب پوچھا فرشتوں سے کیا حال ہے، تو فرشتوں نے کہا اللہ اب تو ڈر ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ سب حریف حلیم دیکھ کے آئیں گے، گر جائیں گے، یہ سب چاہت کی چیزیں. چاہت میں مشہور ہے اس لیے کوئی حلیم حریف کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن بہت مزے کی حیدرآبادیوں کو بہت اس سے لگاؤ ہے نا، اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. تو چاہت کی چیزیں، چاہت کی چیزوں کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں دھڑا دھڑ کوئی آدمی کو ملتی جا رہی ہیں، جیسے بولے اسی گاڑی مل رہی، جیسے بولے ویسا مکان بننے کا، ماشاء اللہ حالہ من بندی ربی بول رہا، اللہ کا فضل ہے، جو چاہا مل گیا، جو چاہ رہا ہوں ویسے ہوتے جا رہا، جو چاہ رہا ہوں ویسے ہو رہا، خوش ہو رہا. تو جو چاہ رہا وہ کر رہا، تو مطلب ہے کہ گڑے میں جا رہا، جہنم کی طرف جا رہا. وحفت الجنت بالمکارہ، فرمایا جنت کو اللہ نے بہت حسین بنایا، خوبصورت بنایا. فرشتوں کو جب دکھایا تو فرشتوں نے کہا کہ اتنی اچھی جنت ہے کہ لوگ جو ہے تن من دھن نثار کر دیں گے، سب کچھ ہر قیمت دے کے اس میں ضرور آئیں گے، ہر محنت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ایسی جنت ہے. لیکن پھر جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، انسانوں کو جو چیز بھی اچھی نہیں لگتی وہ سب سجا دی راستے میں، کہ یہ سب پار کرنا تو جانا، ان سب سے گزرنا. پھر تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ تو ڈر ہے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ ہے دیکھیں زندگی کی حقیقت، من پسند چیز کے پیچھے بھاگنا یہ تباہی کی طرف بھاگنا ہے، اور اللہ کی پسند کی چیزیں اگرچہ ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے وہ جنت کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہم لوگوں کے سامنے گویا زندگی کا اصول رکھ دیا کہ نفس کی مخالفت کرو تو میں ملوں گا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے، تم کو میرے سے محبت ہے نا تو آؤ، لیکن آؤ گے تو راستوں میں ریڈ کارپیٹ ڈال کے میں استقبال نہیں کروں گا، پھولوں کی سیل نہیں بچاؤں گا، آؤ آؤ نہیں، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے،
انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, پتھروں سے گزر کے آنا ہے, مشکلات سے گزر کے پھر جنت میں جانا ہے. تو یہ سبق تھا ہمارا رمضان کا کہ اے مومن تجھے روزہ رکھنا ہے, تجھے بھوک پیاس دنیا میں ہے تو تو مشقتیں اٹھانے کے لیے, یہ مشقتیں تیری شخصیت کو چمکائیں گی, تجھے اعلیٰ انسان بنائیں گے. یہ سبق دیا رمضان نے ہم کو. اب یہ سختی کی جو زندگی ہے اس میں تنعم لگژری لائف سے بہت مسکاوٹ ہو جاتی ہے اس کی عادت اگر ہو جائے. تنعم راحتیں راحتیں وہی پسند, تو آدمی جو ہے دین کے معاملے میں پیچھے ہو جاتا ہے. ضعف نفس ارادے کی کمزوری یہ بھی بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے رمضان میں بھوکا پیاسا رکھا ہے کہ علماء نے اہل تربیت نے تجربہ بیان کیا ہے کہ بھوک سے خاص تعلق ہے یہ خواہشات کے بڑھنے اور گھٹنے. کوئی آدمی خوب اچھا جم کے کھایا ہوا ہے مزے مزے کا, اس کو کھانے کو اچھا مل رہا ہے, تو ایسے آدمی کی زندگی میں خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اس کا نفس خواہشات کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر بھوکا رکھے آدمی اپنے آپ کو, اب آپ بھوک کی حالت میں دیکھیے صبح سے شام تک روزہ رکھے ہوئے ہیں اثر کے بعد سمجھے, اب بھوک کی حالت میں آدمی کا دل گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا. تو تجربہ اللہ والوں نے کیا ہے, بزرگوں نے کیا ہے کہ بھوک بہت مفید ہے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھوک سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اپنی تربیت میں. رمضان کے بھی روزے حضور رکھتے تھے, شوال کے بھی روزے رکھتے تھے, تقریباً پورا شعبان حضور روزہ رکھتے تھے, اور پھر ہر مہینہ چاندنی کی جب راتیں ہوتی ہیں وہ تین روزے پابندی سے رکھتے تھے, پھر ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے تھے حضور. اب ہم لوگ جو صرف رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, لیکن صحیح تربیت اگر ہم چاہ رہے ہیں تو یہ نفل روزے جو ہیں جو حضور کی سنت والے روزے ہیں اگر اس کو رکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سب کی صحتیں بھی بہت اچھی رہیں گی اور نفس کنٹرول میں بڑی مدد ہوگی, خواہشات کم. ضرورت ہے کہ ہمت والے آگے بڑھیں اور سنت روزوں کا اہتمام شروع کریں. پورا نظام اللہ کے نبی دے کے گئے, وہ پورے نظام کو لینے میں فائدہ ہے. ہاں اگر کسی کو شوگر کی ایسی بیماری ہے تکلیف ہے اس میں ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے تو ان کی بات الگ ہے, لیکن باقی لوگوں کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ نفل روزوں کے پورے نظام سے فائدہ اٹھائے. اور رمضان ہم کو یہ سبق دے کے گیا ہے کہ دیکھو اس نفس کو جھکانے کے لیے اس کو تکلیف دینا ضروری ہے. صحابہ سے ثابت ہے کہ نفس اگر گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے, کبھی سستی دکھا رہا ہے, تو اس کو سزا بھی دینا چاہیے. چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی, ان کی جماعت چھوٹ گئی, تو صرف نماز پڑھ کے اس کی دعا کر کے خزا نہیں کی انہوں نے, دو غلام خرید کے آزاد کیا. اچھا نفس کو تجھے پیسہ خرچ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے نا, جماعت چھوٹ گئی تو دو غلام آزاد کیا. اور بھی صحابہ سے مختلف سزائیں ہیں. ایسے ابن وہاب ایک تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں غیبت کی مجھے عادت پڑ گئی, ان کی ان کی غیبت, میں نے کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا کام, سزا دینا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے گناہوں کا احساس بھی رہتا ہے اور گناہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں, مگر اپنے نفس کو پابند نہیں کرتے کہ یہ گناہ آئندہ نہیں ہونا ہے, غلطی ہوگی تو اس کو یہ سزا دی جائے گی, یہ سزا دیے بغیر سنورتا نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ غیبت کی عادت سی پڑ گئی ہے, اب انہوں نے اپنے نفس کو پابند کر دیا کہ جب بھی غیبت کسی کی ہوگی تو میں ایک روزہ رکھوں گا. اب انہوں نے شروع کر دیا اس پہ عمل, غیبت کسی کی ہوگی تو جواب میں روزہ. وہ غریب آدمی تھے, کم پیسے کے اعتبار سے کمزور تھے, ایک سال ہو گیا پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ پورے طور پر غیبت چھٹ نہیں رہی, روزہ رکھنے کے باوجود سزا دینے کے باوجود بھی پھر نفس غیبت کر رہا ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ روزے کا تو پورا اثر نہیں ہو رہا ہے, اب انہوں نے ارادہ کیا کہ جس دن بھی کسی سے غیبت ہوگی کسی کی تو میں ایک درہم صدقہ کروں گا. تو وہ غریب آدمی تھے, ایک دم مزدور آدمی تھے, بہت غریب آدمی تھے, ان کے واسطے ایک درہم صدقہ کرنا بہت بڑی چیز تھی. تو اب اس کی پابندی انہوں نے شروع کی, اب وہ ایک درہم کے واسطے ان کو مزدوری کرنا پڑتا تھا, کمانا پڑتا تھا. چنانچہ جب ایک درہم انہوں نے ہر غیبت پہ دینا شروع کیا تو تھوڑے دن کے بعد غیبت چھوٹ گئی. تو
تو رمضان کیا سبق دے کے گیا ہے کہ نفس کو سنوارنے کے لیے ذرا اس کا کان موڑنا پڑتا, تھوڑا تکلیف دینا پڑتا اپنے آپ کو. آج کل ہم لوگ جو ہے ایسے معتبر ہو گئے اپنی جگہ پہ, بولے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہونا, ہم کو کچھ بولنا بھی نہیں, کوئی ہم بہت عزت والے, ہم کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. نہیں, تکلیف دیے بغیر جنتی نہیں بنیں گے, تربیت کرنا پڑے گا نفس کی. یہ سبق ہے رمضان کا پہلا. لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ذرا آسان کر دیا ہے, جیسے اللہ نے دنیا میں سفر کو بہت آسان کر دیا. پہلے 1000 میل سفر جانا, ایک ریاست کے کونے کو جانا ہے تو پہلے کے آدمی کو 1 مہینہ لگتا تھا, اور آج پلین میں بیٹھ کے جائیے تو 1 گھنٹے میں صبح جائیے شام میں آ جائیے. تو ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ ظاہری فاصلے اللہ تعالیٰ نے بہت اس کا سفر آسان کر دیا ہے, اللہ نے اپنی طرف پہنچنے کا سفر بھی اللہ نے بہت آسان کر دیا. آج کل بہت تھوڑے مجاہدے پہ زیادہ نورانیت ملتی ہے, بہت تھوڑے مجاہدوں پہ ولایت ملتی ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ لوگوں کے خواہ کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور پہلے زمانے جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس بات سے بولتے ہیں کہ اب تو کیا ہے, آئس کریم کھاؤ اللہ کے ولی بنو, شریعت کی بس مجاہدے کچھ بھی نہیں, سنت کی پابندی کرو, شریعت پہ چلو, اللہ تعالیٰ ولی بنا دیں. آسانی سے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے, دلوں کی کیفیت حاصل ہو رہی ہے. پہلے کے مجاہدات بہت سخت تھے, اور یہ دین کے بارے میں جو تھوڑا بہت مجاہدہ ہوتا ہے اس سے آدمی کو پریشان یا غمگین نہیں ہونا چاہیے, واہ یہ کرنا پڑتا, یہ کرنا پڑتا, یہ بھی کرنا کیا, یہ بھی کرنا کیا, یہ بھی چھوڑنا کیا, یہ بھی چھوڑنا کیا, اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں. اس لیے کہ اس کے تکلیف کے پیچھے آمدنی کتنی ہے وہ سوچنا, جب آدمی ملنے والی آمدنی کو سوچتا ہے تو تکلیف بھی پھر مزہ آنے لگتا ہے. جیسے کسی بھی گورنمنٹ کی نوکری مل گئی, پہلے تو لوگ بہت پیچھے پڑتے تھے, آج کل ماشاء اللہ ادھر ادھر کی کمپنیاں کھل گئی ہیں. نہیں تو گورنمنٹ کی نوکری کے واسطے لوگ جان دینے کے واسطے تیار ہو جاتے, چاہے چپراسی کی نوکری مل جائے. تو حالانکہ نوکری ملنے کا مطلب کیا ہے, زندگی بھر اب چاکری کرو, ٹائم پہ جاؤ, آفس جاؤ, محنت کرو, لیکن خوش ہو رہا نوکری مل گئی, نوکری مل گئی. کیوں خوش اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے مہینہ ہوتے ہی تنخواہ ملے گی, اور تنخواہ ملے گی تو سب کام ہوں گے. تو وہ تنخواہ کا تصور مہینے بھر کی ڈیوٹی کو آسان کرتا ہے. لوگ کتنی کوشش کر کے جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, خلیج جا رہے ہیں, ویزوں پہ کتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں, ماں باپ سے دور, بچوں سے دور, آرام سے دور, وہ اجنبی کفیل کے تحت رہنا, سب تکلیف آسان ہو جاتی ہے. کیا سوچ کے آسان ہوتی ہے کہ بھائی اس تکلیف کے بعد پھر راحت ہے, ریال ملیں گے, ڈالر ملیں گے, گھر بنے گا, بچے پڑھیں گے. تو تکلیف کا جب سلا بڑا ملتا ہے تو تکلیف سزا نہیں رہتی, وہ تکلیف تو ایک عزت کی چیز ہو جاتی ہے, وہ تکلیف ایک کمائی رہتی ہے. تو اپنے نفس کو ہمیشہ یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ جو احکام دے رہے ہیں اس کی وجہ سے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا سلا دے رہے ہیں, اس سلے کے حساب سے یہ تکلیف ہی نہیں. اور کچھ نہ کچھ کام کر کے آدمی تنخواہ لے گا, تو کام کرنا کچھ تکلیف اٹھانا تھوڑی ہے, وہ تو تنخواہ لینا ہے. تو اس طرح ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ شریعت پہ چلنے کے لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ ہماری آمدنی ہے, ہم جنت کمانے کے لیے آئے, اور جنت کی کرنسی کیا ہے, یہ تکلیف ہی ہے. نماز پڑھنے کی تکلیف, تہجد پڑھنے کی تکلیف, سردی میں وضو بنانے کی تکلیف, یہ سب چیزیں ہی تو جنت دلاتی ہیں, اور ہمارا کام ہی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے, پھر پریشان ہونا کیا ہے. ہم تو کام کرنے کے لیے آئے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور خالی پڑے سوئے رہنے میں کیا مزہ ہے, اعمال چھوڑ کے گناہوں میں پھنس کے اندر اندر بے چین رہنے میں کیا مزہ ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ چلنے میں مزہ ہے. اور بہت سارے سبق جو رمضان میں ملے, یہ نمایاں تھا, اس سے زیادہ وقت دیا گیا. دوسرا سبق جو تھا رمضان میں وہ تھا لا الہ الا اللہ کی کثرت کے لیے کہا گیا تھا, یہ چیز بھی پوری زندگی میں پھیلانی تھی. زندگی کے اندر سے گناہ کی گندگی نکالنا ہے, اگر دل میں سکون پیدا کرنا ہے اور نیکی پہ چلنے کے لیے اندر سے پاور پیدا ہو جائے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. ذکر 14 صدیوں میں امت میں ہمیشہ یہی معمول رہا ہے کہ نیکی کے راستے پہ لوگوں کو چلانے کے لیے ہمیشہ ان سے ذکر کروایا گیا ہے. بغیر ذکر سے کبھی بھی لوگ نیک نہیں بنے. ذکر کی کثرت, قرآن مجید میں بھی جہاں بھی ذکر کا لفظ آئے گا کثرت کے ساتھ آئے گا. حضور نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. اور لا الہ الا اللہ وہ کیا کہتے ہیں تربیت والے, یہ جھاڑو ہے بولتے ہیں, جھاڑو یہ دل پہ ایسا جھاڑو لگتی ہر غیر کا کچرا نکالتی پورا دل پاک کر دیتی. گندی فکروں سے آزاد ہونا ہے, پاک دل بنانا ہے تو جھاڑو ہے یہ ذکر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تمام بزرگوں کے سلسلوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے الگ الگ طریقے سے ہے. اور احادیث میں راست لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کہ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ کی کثرت. اب بزرگوں کے پاس کیا ہے, آدمیوں کی ان کی پوزیشن کے اعتبار سے, اس کے دل کی حالت کے اعتبار سے اس کی تعداد کم زیادہ کرتے رہتے ہیں. اس کو باضابطہ انہوں نے ایک ترتیب اس کی بنا دی ہے کہ اس سے آدمی کی اصلاح ہو جائے. تو یہ سدا بہار دستور ہے, اس سے کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو لوگ بھی کثرت سے ذکر نہیں کریں گے وہ گناہ سے نہیں بچ سکتے, چاہے وہ کتنی کتابیں لکھنے والے ہو جائیں, کتنے بیان کرنے والے ہو جائیں, کتنے لوگوں کو نمازی بنانے والے ہو جائیں, کچھ ہو جائیں, گناہ سے نہیں بچ سکتے. گناہ سے بچنے کا اس سے اصول یہ ہے ذکر کی کثرت, ذکر کی کثرت, تنہائی میں اللہ کا دھیان, یہ ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے. اس لیے کہ ذکر کی کثرت سے جب توجہ اللہ کی طرف بنتی ہے, ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, تو ویسے دل میں گناہ کا خیال وسوسہ نہیں آتا. جب پہلے سے یہ خیال بسا ہوا ہے اللہ کا تو اس میں کہاں دوسرا آئے گا, اپوزٹ خیال کہاں سے آئے گا. جن کے دل اللہ کے خیال سے غافل ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہیں گناہ کا خیال آ سکتا ہے. پہلے سے ہی گلاس بھرا ہوا ہے تو اس میں اور کیا چیز ڈالیں گے آپ. تو ذکر کی کثرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے دماغ کو پہلے سے ہی فلپ رکھنا اللہ کی یاد سے, بھرا ہوا ہے, اب اس میں وسوسہ نہیں آ سکتا. اور شیطان کا اصول یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی اللہ سے غافل ہوا فوراً شیطان برائی کا خیال ڈالتا ہے. تو شیطان سے بچنا ہو تو ذکر کی کثرت. اس لیے احادیث شریفہ میں حضور نے ذکر کو بہت عظمت سے بیان کیا, فرمایا کہ جو آدمی میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے اس کا ثواب نرم بستر پہ ذکر کرنے والے کو ملے گا. جو دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہا ہے اس سے زیادہ ثواب نرم بستر پہ ذکر کرنے والے کو ملے گا. ہر نیکی کے جتنے اعمال ہیں اونچے اونچے ان کو حضور نے بتا کے فرمایا اس سے زیادہ نفع کس میں ہے, ذکر میں ہے فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب جہاد کا تقاضا آیا تو آدمی جہاد چھوڑ کر ذکر کرنے بیٹھ جائے. سامنے ایک آدمی زخمی پڑ کے مار رہا ہے, اس کا خون جا رہا ہے, اس کو دواخانہ لے جانا چھوڑ کے کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے, تقاضے چھوڑ کے ذکر کرنے کے بارے میں نہیں ہے. یہ عام ذکر کا درجہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اعمال تو وقت پہ آتے ہیں. جہاد کے موقع پہ جہاد آتا, روز تھوڑی جہاد رہتا ہے, زخمی ہمیشہ سامنے تھوڑی پڑا رہتا ہے, لیکن ذکر تو ہر وقت ہے, ہر وقت کا عمل ہے اور ان سارے اعمال سے زیادہ ترقی دیتا ہے. اور جب ذکر اللہ کا زندگی میں آتا ہے تو وہ سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اب انسان ہی غافل ہے, غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بیکار ہو جاتی ہے, اللہ کے دھیان کے ساتھ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے تو انسانوں کی خدمت اللہ کے لیے نہیں رہ کے غیر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے, اس میں برے خیالات آتے ہیں. اللہ کا دھیان نہیں بنا ہے, دین کی دعوت دے رہا ہے, احادیث بیان کر رہا ہے, دین کی باتیں کر رہا ہے, لیکن غفلت اس میں گھس کے آئے گی, اس کے اندر نفسانیت آ جائے گی, اس میں دکھاوا آ جائے گا. اللہ کا دھیان نہیں رہے گا تو ہر عمل ضائع ہو جائے گا. اس لیے حضور نے بہت اہمیت سے سمجھایا ہے ذکر کی کثرت. تو قرآن مجید یہ رمضان کا ایک سبق یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے, اور ایک سبق یہ تھا کہ کثرت سے تلاوت رمضان میں. تو کثرت سے تلاوت کیا ہے, اصل میں علم کا ذوق پیدا کرنا ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں وہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ مومن یہ معلوم کرے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. جب تک دین کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی چلے گا کیسا, راستہ ہی نہیں معلوم ہے تو کیسے چلے گا. راستہ معلوم ہے تو اس کے پاس سائیکل ہے یا کار ہے یا ہوائی جہاز ہے, کچھ بھی راستہ معلوم ہے تو منزل پہ جائے گا. راستہ ہی معلوم نہیں ہے تو ہوائی جہاز لے کے کیا کرے گا. تو آدمی میں اللہ کی محبت ہے, ذکر ہے, دین کا جذبہ ہے, لیکن علم نہیں ہے, تو وہ ایسا آدمی ہے ہوائی جہاز اس کو راستہ نہیں معلوم. تو زندگی کے ہر معاملے میں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, وہ علم ضروری ہے. حضور نے تمام صحابہ کا ذوق علم حاصل کرنے کا بنایا ہے. علم کے ذوق کے بغیر آدمی راستے میں اٹک جاتا ہے اور شیطان اس کو برباد کر دیتا ہے اس کی ساری محنت کو. اس لیے حضور نے بڑے فضائل بیان کیے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات ان کے بیانات جو ہے ماشاءاللہ نیٹ پہ ہزاروں, اور ہر زندگی کے ہر معاملے میں اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہنمائی ہے آج کے لیے ہر آدمی کے لیے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو آپ کی زندگی سے آپ کو جوڑ کے سمجھنا پڑے گا. وہاں نہیں ہے, وہاں حلوہ تیار کر کے دیا ہوا ہے, لے لو فوراً ریڈی میڈ یوز کرو, سلانے کے کپڑے لیتے ہی پہن لینا. ہر موضوع کے بیانات ہزار, اور بالکل آج کے اعتبار سے, سائنٹیفک اعتبار سے, آج کے پرابلمس کے اعتبار سے, اور بالکل روحانیت سے بھرے ہوئے, قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرے ہوئے, اور پورے پریکٹیکل. جو روز ابھی جو زامبیا میں آخری دس دن ہمارا اعتکاف ہوا ہے, آپ ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ بیانات کی ترتیب. یہ روز صبح میں ایک بیان ہوتا تھا 11 بجے سے, رات میں عشاء کے بعد ہوتا تھا ایک بیان. وہ 11 بجے کا جو بیان ہے وہ خواتین میں جاتا تھا, جیسے یہاں کا بیان جاتا ہے دور خواتین میں جاتا ہے. تو ترتیب ایسی تھی کہ دن میں بیان ہے اچھی ماں, اور رات میں بیان ہے اچھا باپ. دن میں بیان ہے عورتوں میں اچھی بیٹی, رات میں بیان ہے مردوں میں, پوری بستی کے مرد ہیں, اچھا بیٹا, اچھی ماں, اچھا باپ, اچھی ساس, اور سامنے اچھا سسر, اچھی بہو, سامنے اچھا داماد. اور بالکل تازہ جو ریسرچ ہے مختلف مغرب یونیورسٹیوں کا, آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, وہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز کی جو 20-25 سال سے ریسرچ کر کے ہزاروں لوگوں پہ نفسیاتی ریسرچ کر کے انہوں نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ ایک اچھا باپ بننے کے لیے کیا چاہیے, اچھی بیوی بننے کے لیے کیا چاہیے, وہ پورا قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل تازہ ریسرچ جو ہزاروں پہ کیا گیا 20-25 سال سے, ایک یونیورسٹی نے کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب یہ کون سی چیزیں ہیں, روزانہ کام آنے والی چیز ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, داماد بھی ہے, اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی مواد مل رہا ہے, بالکل پریکٹیکل روزانہ گھروں میں جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے اس کا مل رہا ہے. تو اگر آدمی اس کی پابندی کرے گا, روزانہ ایک بیان سن لیں گے, تو بالکل تازہ علم اس کو حاصل ہو جائے. اور ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایک بیان سننے بغیر سوتے نہیں. کئی گھروں میں تو میاں بیوی مل کے سنتے ہیں, گھر والے بیٹھ کے سنتے ہیں, اور ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں. صرف حضرت کے جو بیانات ساری دنیا میں جو سنے جاتے ہیں اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل گئی. صرف کبھی انہوں نے دیکھا نہیں, ملاقات نہیں کی, مگر زندگیاں ان کی بدل گئی, نیک متقی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آسان کر دیا. علاقے میں اگر علماء مل رہے ہیں, ان کی صحبت مل رہی ہے, تو بہت نور اللہ نور ہے. لیکن آج کل کیا ہے, ہر آدمی کا رابطہ نیٹ سے ہے, اور فونوں میں جو ہے آپ کے وہ کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر, ہاں میموری کارڈ. میموری کارڈ میں کتنا علم آ جا سکتا ہے, کتنے اچھے علماء کے بیانات. اور آج کل بہت سارا وقت لوگوں کا ٹریولنگ میں بھی گزرتا ہے, تو اس میں آدمی سن سکتا ہے. آج کل کہیں جا کے بیٹھ کے سننا سیکھنا, دو نوکریاں کر رہا ہے, مشکل ہے, لیکن بیٹھے جگہ. اور ہمارے حضرت پیر صاحب نے علم کا ایسا ذوق بنایا ہوا ہے کہ جتنے بھی ان سے متعلق لوگ ہو جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ, وہ پھر عالم بنے بغیر ان کو چین نہیں آتا. ابھی اس سال رمضان میں کے آخر میں 25 لوگوں کو انہوں نے خلافت دی ہے. وہ 25 میں کی اکثریت کون سے, وہ ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اور ساتھ میں عالم بھی, اور ان کی بیویاں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, وہ سب عالم ہیں. عالم انہوں نے مدرسوں میں جا کے وہ نہیں بنے, اس لیے کہ بڑے ہونے کے بعد وہ حضرت سے جڑے, لیکن جڑنے کے بعد جب تک پورے عالم نہیں بنے ان کو چین نہیں آیا. انہوں نے ایسے ذرائع اختیار کیے, علماء کے مدارس سے رابطہ کیا, نیٹ کے ذریعے سے پڑھے, اور ہفتہ وار کلاس لے کے پڑھے. مگر باضابطہ پاکستان کا جو پورے علماء کا جو کورس ہے, ہمارے ہندوستان میں تو بدقسمتی سے ہر مدرسے کا اپنا نصاب ہے, کوئی ایک اتحاد نہیں ہے. لیکن ہندوستان پاکستان میں ایسا ہے کہ ایک ہی نصاب ہے, پیپر ایک ہی جگہ سے بنتا ہے, سب کو ایک ہی امتحان دینا پڑتا ہے, ایک ہی جگہ سے چیک ہوتا ہے, ایک ہی معیار ہے سب کا, تو اس کا نام ہے وفاق المدارس. تو حضرت سے جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ جڑتے ہیں نا, وہ سب وہ وفاق المدارس سے جوائنٹ ہو کے کسی بھی ملک میں ہوں وہ عالم بن سکتے ہیں. تب جن لوگوں خلافتیں ملی جیسے ویسے وہ عالم, ان کی بیوی والی, اور چونکہ انہوں نے بڑی محنت سے سیکھا ہے تو اکثر خلفاء حضرت کے جو تعلیم یافتہ جو دنیوی تعلیم کے وہ آن لائن مدرسے چلا رہے ہیں, دینی مدرسے خود پڑھا رہے ہیں, ان کے گھر والے پڑھا رہے ہیں. لڑکیوں عورتوں کا ایک عالمیت کا مدرسہ حضرت کا وہاں بھی چل رہا ہے زامبیا میں, جہاں ہم اعتکاف کے لیے گئے تھے آخری عرصے میں, تو بیان میں بتا رہے تھے حضرت کہ اس سال ایسی لڑکیاں جو بہت ہی اونچے پیمانے کی ڈگریاں والی ہیں, ہاں اس میں سے بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی بھی ہے, ایسی 1300 لڑکیوں نے بخاری شریف کا یعنی عالمیت کا آخری سال کا امتحان دیا اس سال. تو ایک ذوق بنا رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں تو پڑھے لکھے سب عالم بنو, سب دین کا علم حاصل کرو, اس کے لیے کہیں جا کے نوکری چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی شکلیں بنا دی گئی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہو اور علماء بیٹھ کے اپنے پڑھا رہے ہیں اس کو, ہر ایک کی کتاب پڑھا رہے ہیں. اللہ نے سہولتیں دے دی, کئی خلفاء اس کو چلا رہے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھو بھائی, اسلام ایسا دین ہے, علم سے بہت ترقی ہوتی ہے اور علم کے بغیر بہت لاس ہوتا ہے آدمی کا, اور پوری زندگی مزے کی ہو جاتی ہے جب پتہ چل جائے گا کہ بیویوں کو کیسا لے کے چلنا ہے, شوہروں کو کیسا لے کے چلنا ہے. آج بڑے مسائل ہیں, جینے کے ہی بڑے مسائل ہیں جہاں علم دین نہیں ہے, اور جہاں علم دین ہے آدمی کی زندگی باغ و بہار ہو جاتی ہے. ایک طرف ذکر ہے, روحانی تعلق ہے اللہ سے, دوسری طرف علم ہے, تو آدمی تو بالکل جدھر نکل گیا بس فتح ہی فتح ہے. اس کے ذریعے سے اس کو نفع, اس کے خاندان کو نفع, اس کے علاقے کو نفع. تو بہرحال رمضان کا ایک سبق کیا ہے, کثرت تلاوت, مطلب ہر ایمان والا روزانہ علم کی غذا لے. میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور اعتکاف جو کرایا. اور ایک تیسرا سبق جو تھا رمضان کا وہ ہے غم خاری, کہ دوسروں کا غم محسوس کرے مومن اور دوسروں پہ خرچ کرے. اور یہ بڑا موضوع ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا. پر خلاصہ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ رمضان اللہ نے ہم کو تربیت کے لیے دیا تھا, اب رمضان کے بعد ہم کو رمضان کی تربیت پہ برقرار رہنا ہے, غافلوں کے اندر شامل نہیں ہونا ہے. گناہ سے بچنے کے واسطے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت اپنے محاسبے میں گزارے, چند منٹ کے لیے, کہ بھائی آج کا میرا دن کیسا گزرا, اچھے اعمال ہوئے تو شکریہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا, اور کچھ گناہ ہوئے تو معافی مانگ لے. روز کا حساب روز پلوس کر لینا, وہ گناہ کی نحوست لے کے اگلا دن میں داخل نہیں ہونا. روز کا روز پاکیزہ ہو جائے آدمی, اس سے گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آپ کرو بھائی گناہ کرو, مگر محاسبہ تو کرو, معافی تو مانگو. آپ کا محاسبہ آپ کو روک دے گا, اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر تنہائی میں خود اللہ سے مانگنا, بچانے کی درخواست کرنا, اللہ اتنے دن سے تمنا ہے چھوڑ دوں, آپ چھڑا دیجیے. اللہ چاہتے میرا بندہ عاجز ہو کے مانگے میرے سامنے, اللہ تعالیٰ خود گناہوں سے بچائیں گے. اور اپنے نفس سے یاد دلانا کہ دیکھو جتنا گناہ مشکل ہے ہمارا, جتنا گناہ کی عادت پکی بن گئی, جس گناہ کو چھوڑنا جتنا مشکل ہے اس کا انعام بھی اتنا بڑا ملنے والا ہے. اس کو چھوڑنے کے بعد کیفیت بھی اتنی اعلیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسی ایمانی کیفیت دیتے ہیں, ایسی لذت دیتے ہیں کہ اس کو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے جو آدمی گناہ چھوڑتا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں عطا اسکندری, ان کی حکمت کی باتیں بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ بندہ تو عمل ابھی کرے نقد اور اللہ اجر ادھار دیں ہزاروں سال کے بعد دیں, ادھر سے نقد ادھر سے ادھار. نہیں, اللہ کے شان کے خلاف ہے. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو نقد اس کو اتنی حلاوت دیتے ہیں, اتنی حلاوت دیتے ہیں جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں دیتے. جتنا بڑا گناہ چھوڑے گا اتنی زندگی میں لذت, جتنا شریعت پہ چلے گا ایک عجیب روحانی مسلط اللہ دیتے ہیں, جس کو قرآن میں فرمایا کہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو ایک بہت ہی مزے کی زندگی دیتے ہیں. تو معاملہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نقصان کا ہے. ارادہ کریں ہم کہ گناہوں کو چھوڑیں گے, رمضان کے سبق کو برقرار رکھیں گے, اور گناہ کا خیال آتے ہی فوراً خیال کو اللہ کی طرف موڑ دینا. دیکھو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, ایک عزت کا کی زندگی مجھے ملی ہوئی ہے, ایمان کی عزت کی زندگی گزر رہی ہے میری. اگر یہ جو وسوسہ برائی کا آ رہا ہے, یہ گناہ کر کے میں اللہ کی بغاوت کروں گا, اللہ ناراض ہو جائیں گے, تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں, یہ صحت جا سکتی ہے, یہ عزت جا سکتی ہے, یہ گھریلو سکون جا سکتا ہے. اللہ ناراض ہو جائیں تو میری نعمتیں چھن جا سکتی ہیں. اور اگر اللہ ناراض ہو کر سزا دینے پہ آ جائیں تو چگنی کا ناک نچاتے ہیں, بہت مہلت دیتے ہیں, لیکن جو پکڑنے پہ آتے ہیں تو آدمی لٹکتا رہ جاتا ہے, اس سے دعا, اس سے دعا, یہ تدبیر سب ضائع ہو جاتی ہے. جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو مسلسل گرفت ہوتی ہے, پھر اچھے اچھے کی مضبوط پوزیشن زیرو ہو جاتی ہے. تو گناہ کا خیال آتے ہی اس طرف موڑنا چاہیے. پر ایک آیت جمعہ کے دن بھی بیان کی تھی, کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اپنے نفس کو بولتے رہنا, گنگناتے رہنا خالی وقت میں, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے ڈر ہے, میں اس بات سے ڈرتا ہوں, اگر میرے رب کی میں نے نافرمانی کی تو ایک زبردست عذاب کا دن آنے والا ہے, اس دن سے میں ڈرتا ہوں. اس دن یہ پوزیشن سب ختم ہو گئی, ہو جائے گی, ساتھ دینے والے کوئی نہیں رہیں گے, میں ہوں گا, سزا ہوگی. یہ کثرت سے پڑھتے رہے آدمی, اس کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو بزرگوں اور دوستو, خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت رمضان سے اللہ نے ہم کو نوازا, الحمدللہ. انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ بے گناہ قسم کے بندے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اب گناہگار نہیں بننا ہے, اس کے واسطے رمضان کی جو ہماری مشقیں چلی ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے طریقوں کا بھی مذاکرہ ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی حفاظت میں رکھے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان کا ٹائم ہو گیا نہیں, مختصر دعا کر لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, ہم سب آپ کے در کے بھکارے ہیں, آپ کے در کی بھکارنیں آئی ہوئی ہیں. اے اللہ, اے اللہ, ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے. اتنا بڑا کرم کیا آپ نے, اتنا اچھا رمضان عطا فرمایا, اب پھر سے گندگیوں میں لت پت ہونے سے بچائیے اللہ. اے اللہ, اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے اللہ. اے اللہ, اپنے در سے باندھ لیجیے اللہ, ادھر ادھر بھٹکنے سے بچائیے اللہ. اللہ, جتنے مرد آئے ہیں, جتنی خواتین آئی ہیں اللہ, اے اللہ, پیارے اللہ, اپنے چہیتوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ, چہیتوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ, اے اللہ, آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ, دین کی, شریعت کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ, پورا رمضان مشق کی ہے تقوی کی. اے اللہ, تقوی عطا فرمائیے, گناہوں سے بچنے کی سکت عطا فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ, گناہوں کے طوفان میں ہماری حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ, اے اللہ, پیارے اللہ, اے اللہ, ہم سب کی زندگی میں دین کی برکتوں کو ظاہر فرمائیے. اے اللہ, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ, سب کو حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ, جتنے آنے والے ہیں اس وقت اے اللہ محفل میں یہاں موجود ہیں, اللہ سب کے غموں کو دور فرمائیے. اے اللہ, سب کے اٹکے ہوئے کاموں کو تکمیل تک پہنچائیے. پیارے اللہ, پیارے اللہ, پیارے اللہ, سب کے اللہ آپ ہی کارساز بن جائیے. ہماری زندگی کے سارے معاملات کو آسان فرمائیے. اللہ, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آسانی عطا فرمائیے. دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے تمام مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ, جو مانگا عطا فرمائیے, اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. کیونکہ رمضان کے فوراً بعد کا درس تھا, اس لیے خواتین سے متعلق یا گھریلو پریکٹیکل چیزوں سے متعلق باتیں نہیں ہوئی. انشاءاللہ اگلی جب ہماری باری آئے گی تو زندگی میں کام آنے والے جو موضوعات ہیں ان سے بات ہوگی.